بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلی العظیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 1 سے 11 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، آج فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا یوم ولادت ہے. ہم اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین، ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اس کے بعد سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت نشر ہوگا. آئینۂ صحافت کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے مشترکہ بیان کے جواب میں ایران نے ایک بار پھر ناجائز صہیونی حکومت کے وجود اور امریکہ کی جانب سے اس کی بے دریغ حمایت کو خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے. ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ملک کے قانون ساز اداروں کے پریزائڈنگ افسران سے کہا ہے کہ ایوانوں میں غیر جانبداری کے ساتھ اور بلا تعطل کارروائی جاری رہنے کو یقینی بنایا جائے. پاکستان کے صوبہ سندھ میں لسانی کشیدگی نے کراچی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اور برطانیہ میں وزارت عظمیٰ کے لیے مختلف امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ جاری ہے. بعض اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے مشترکہ بیان کے جواب میں ایران نے ایک بار پھر ناجائز صہیونی حکومت کے وجود اور امریکہ کی جانب سے اس کی بے دریغ حمایت کو خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے. ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے امریکی صدر جو بائیڈن اور ناجائز صہیونی حکومت کے وزیر اعظم یائیر لاپید کے مشترکہ بیان کے جواب میں کہا ہے کہ جب تک خطے کے دورے میں امریکی صدور کا پہلا پڑاؤ ناجائز صہیونی حکومت کا دارالحکومت تل ابیب رہے گا اور اس کی سلامتی اور برتری کا تحفظ امریکی حکومتوں کا اولین مقصد ہوگا، خلیج فارس اور مشرق وسطی میں امن و سلامتی اور ثبات و استحکام قائم نہیں ہو سکتا. انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جو بائیڈن اور لاپید کے مشترکہ بیان میں اسرائیل کی فوجی برتری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے امریکہ کے ناقابل تغیر اور ٹھوس عزم پر زور دیا گیا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ غلط نہ سمجھا جائے، ان کا ہدف صرف ایران نہیں ہے بلکہ سبھی عرب اور غیر عرب اسلامی ملکوں سے صہیونی حکومت کی برتری کو تسلیم کروانا ان کا ہدف ہے۔ بنابراہ خطے میں خطرات کا اصلی مرکز کہاں ہے، یہ بات پوری طرح واضح ہے۔ ناصر کنانی نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے پڑوسیوں کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے۔ وعدہ رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن بدھ کو مقبوضہ فلسطین پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنے اس دورے میں ناجائز صہیونی حکومت کے عبوری وزیر اعظم یائر لاپید، غیر قانونی صہیونی حکومت کے صدر اسحاق ہرتزوگ، وزیر جنگ غاصب اور ناجائز صہیونی حکومت کے سابق وزرائے اعظم نفتالی بینٹ اور نیتن یاہو سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سینئر ترجمان نے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کے بارے میں امریکی صدر کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں بخوبی پتا ہے کہ ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کا لفظ استعمال کیے جانے کی بھی انہیں قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے اعلی ترجمان بریگیڈیئر ابو الفضل شکارچی نے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کے بارے میں امریکی صدر کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر اور غاصب صہیونی حکومت کے پسماندہ اور بے بس وزیر اعظم کی جانب سے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی بات کو ان کی نفسیاتی جنگ اور خواب غفلت کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر اور صہیونی وزیر اعظم کان کھول کر سن لیں کہ ماضی کے واقعات من جملہ تہران میں امریکی جاسوسی کے اڈے پر قبضہ، صحرائے طبس میں امریکی فوجی لشکر کا خاک میں دفن ہونا، ایران کے خلاف مسلط کردہ 8 سالہ جنگ میں امریکہ کی شکست، افغانستان سے امریکی فوجیوں کا ذلت آمیز تاریخی فرار، عین الاسد میں امریکی فوجی اڈے کی تباہی، خلیج فارس میں امریکہ کے جدید ترین جاسوس طیارے کا شکار اور عراق و شام پر داعشی دہشت گردوں کی لشکر کشی سے متعلق ناپاک امریکی منصوبے کی شکست اور ناکامی ایسے واقعات ہیں کہ جن پر انہیں چاہیے کہ ایک بار پھر توجہ دیں۔ رمضان سال موسم بہار کے دوران شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے لیے ایران کی نان پیٹرولیم مصنوعات کی تجارت میں 30% کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات ایران کے محکمہ کسٹم کے ترجمان سید روح اللہ لطیفی نے ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ رواں سال موسم بہار کے دوران ایران اور شنگھائی تعاون تنظیم کے 11 رکن ملکوں کے درمیان 1,23,40,000 ٹن نان پیٹرولیم اشیاء کا تبادلہ عمل میں آیا، جس کی مالیت تقریباً 10 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ اعداد و شمار سے گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 29% اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایران کسٹم کے ترجمان نے مزید کہا کہ 10 ارب ڈالر کے اس تجارتی لین دین میں ایران کی برآمدات کا میزانیہ 20% اضافے کے ساتھ 5 ارب 51 کروڑ ڈالر سے زیادہ رہا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیری لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ملک کے قانون ساز اداروں کے پریزائڈنگ افسران سے کہا ہے کہ ایوانوں میں غیر جانبداری کے ساتھ اور بلا تعطل کارروائی جاری رہنے کو یقینی بنایا جائے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج ملک کے قانون ساز اداروں کے پریزائڈنگ افسران کی کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے اس خطاب میں کہا کہ پریزائڈنگ افسران متعلقہ ایوانوں میں جہاں سطحی بات چیت ہو غیر جانبداری کے ساتھ اور بلا تعطل کارروائی جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں منعقدہ ریاستی اسمبلیوں کے اسپیکروں، قانون ساز کونسلوں کے چیئرمینوں اور پریزائڈنگ افسران کی کانفرنس خطاب میں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ ملک کے اندر ہمیں اپنے پارلیمانی جمہوری نظام کو مزید مضبوط بنانے کی کوششیں کرنی ہوں گی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں لسانی کشیدگی نے کراچی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ حیدرآباد سندھ کے ایک ہوٹل میں چند دن پہلے ایک 45 سالہ فرد کے قتل کے بعد سندھ کے کئی اضلاع میں لسانی بنیادوں پر کشیدگی بھڑک اٹھی تھی۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق سندھ میں متعدد پرتشدد واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں نجی املاک کو نقصان پہنچا اور چند افراد زخمی ہو گئے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق مبینہ طور پر سندھی قوم پرستوں نے پشتونوں کی دکانوں اور ہوٹلوں پر حملہ کیا ہے۔ تازہ رپورٹوں کے مطابق کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ میں مشتعل لوگوں نے زبردست ہنگامہ کیا اور ایک گاڑی نظر آتش کر دی گئی۔ مشتعل مظاہرین نے سہراب گوٹھ بس ٹرمینل پر بھی حملہ کر دیا اور املاک کو کافی نقصان پہنچایا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ احتجاجی مظاہرین کی پولیس کے ساتھ ہاتھاپائی بھی ہوئی ہے، جس کے دوران ایک پولیس افسر سے سب مشین گن، گولیاں اور موبائل فون چھین لیا گیا۔ پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ سعودی عرب نے صہیونی حکومت کے فضائی ٹرانسپورٹ کے لیے اپنی فضائی حدود کو کھول دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے جمعرات کو بحر احمر میں دو اسٹریٹجک جزیروں سے متعلق سمجھوتوں کو منظوری دے دی، اور یہ اس حقیقت کی غماز ہے کہ سعودی عرب نے اس باجدہی کے عوض غاصب صہیونی حکومت کے لیے اپنی فضائی حدود کھول کر اس ناجائز حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے راستہ ہموار کر لیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے اس فیصلے کے نتیجے میں اسرائیل، ہندوستان اور چین سے متعلق اپنی پروازوں کے لیے سعودی عرب کی فضائی حدود کو استعمال کر سکے گا۔ اس وقت ان جزیروں کو سعودی عرب کے حوالے کیے جانے پر بات چل رہی ہے، جنہیں 1950 میں ریاض نے مصر کے حوالے کر دیا تھا۔ مصر میں عام احتجاج کے باوجود اس ملک کی پارلیمنٹ نے جون سن 2017 اور مصر کی سپریم کورٹ نے مارچ سن 2018 میں ان جزیروں کی ملکیت سعودی عرب کو دیے جانے کی منظوری دی تھی، مگر اس فیصلے کے نفاذ کے لیے سن 1979 کے معاہدے کی بنیاد پر غاصب صہیونی حکومت کی حمایت بھی ضروری تھی، جس کا اعلان اسرائیل نے کر کے سعودی فضائی حدود کو اپنے طیاروں کے لیے کھلوا لیا ہے۔ امریکہ کی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ روس کے ساتھ کیمیکل کھاد، دواؤں اور طبی وسائل کے معاملات کیے جانے کی خوراکی اشیاء، آئل سیڈ کی اجازت ہے۔ امریکہ کی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ روس کے ساتھ کیمیکل کھاد، دواؤں اور طبی وسائل کے معاملات کیے جانے کی اجازت ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق روس کے ساتھ سیاسی کشیدگی کے باوجود امریکی وزارت خزانہ نے ایک بیان میں روس کے خلاف پابندیوں میں نرمی کا کچھ اس طرح سے اعلان کیا ہے کہ روس کے ساتھ لین دین میں تمام طبی وسائل، ان کی پیداوار اور تحقیقات سے متعلق تمام امور اور کورونا کی روک تھام سے متعلق وسائل و آلات کی چھوٹ ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے بیان میں آیا ہے کہ روس کے خلاف پابندیوں میں دی جانے والی چھوٹ میں کیمیکل کھاد، خوراکی اشیاء، آئل سیڈ، دواؤں اور طبی وسائل کے معاملات شامل ہیں۔ یہ بیان ایسی حالت میں جاری ہوا ہے کہ واشنگٹن میں روس کے سفارت خانے نے جمعرات کو امریکہ پر خوراک اور زرعی صنعتوں کی منڈیوں سے روس کو الگ کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا ہے۔ برطانیہ میں وزارت عظمیٰ کے لیے مختلف امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ جاری ہے، تاہم وزیر خزانہ رشی سوناک کو برتری حاصل ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ رشی سوناک نے انٹر پارٹی الیکشن میں اپنی پوزیشن مضبوط رکھی ہے اور وہ بدستور پہلے نمبر پر ہیں۔ بورس جانسن کے استعفے کے بعد حکمراں کنزرویٹو پارٹی کے نئے سربراہ کے تعین کے لیے انتخابی عمل جاری ہے، اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک صرف دو افراد میدان میں باقی نہیں رہ جاتے۔ بعد ازاں دونوں افراد کے نام 180,000 جنرل ممبران کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ پارٹی کے نئے لیڈر کو چنا جا سکے۔ انٹر پارٹی الیکشن کے پہلے مرحلے میں 8 امیدواروں نے حصہ لیا، تاہم موجودہ وزیر خزانہ رشی سوناک نے سب سے زیادہ 88 ووٹ حاصل کیے۔ سابق وزیر دفاع دوسرے جبکہ وزیر خارجہ تیسرے نمبر پر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش میں اب پیش خدمت ہے ایک رپورٹ۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں غیر پارلیمانی الفاظ پر پابندی کے بعد اب ایوان بالا راجیہ سبھا سیکرٹریٹ کی طرف سے ایک نیا سرکولر جاری کیا گیا ہے۔ اس نئے سرکولر میں کیا کہا گیا ہے، اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں غیر پارلیمانی الفاظ پر پابندی لگائے جانے سے پیدا ہونے والا تنازعہ ابھی تھما نہیں تھا کہ آج راجیہ سبھا سیکرٹریٹ نے ایک نیا سرکولر جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں کوئی بھی شخص دھرنا، احتجاجی مظاہرہ، بھوک ہڑتال یا کوئی بھی مذہبی پروگرام نہیں کر سکتا ہے۔ 18 جولائی سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے راجیہ سبھا کے جنرل سیکرٹری پی سی مودی نے نیا بلٹن جاری کیا ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ حزب اختلاف کانگریس کے جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا میں پارٹی کے چیف وپ جے رام رمیش نے اس سرکولر کو ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے مودی حکومت پر کڑی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے احاطے میں دھرنے اور بھوک ہڑتال پر پابندی لگائے جانے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وشو گرو کا یہ نیا حملہ۔ واضح رہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کی پالیسیوں اور متنازع فیصلوں کے خلاف طویل عرصے سے پارلیمنٹ کے احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے احتجاجی مظاہرے کرتی رہی ہیں، اور بی جے پی کے اراکین خود بھی کانگریس کے دور اقتدار میں پارلیمنٹ کے احاطے میں مظاہرے کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ 22 ستمبر 2020 میں جب زرعی قوانین کے خلاف ملک میں کسانوں کی تحریک چل رہی تھی، تب اسی مسئلے کو لے کر راجیہ سبھا میں ہونے والے ہنگامے کو لے کر اپوزیشن کی مختلف جماعتوں کے 8 اراکین پارلیمنٹ کو معطل کر دیا گیا تھا، جس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپوزیشن کے اراکین نے رات بھر پارلیمنٹ کے احاطے میں دھرنا دیا تھا۔ نئے سرکولر میں پارلیمنٹ کے احاطے میں کسی بھی مذہبی پروگرام پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں افطار پارٹیوں کا بھی انعقاد ہوا کرتا تھا۔ اس سے قبل کل لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے غیر پارلیمانی الفاظ پر پابندی کے سلسلے میں کہا کہ کسی بھی لفظ پر پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو اس معاملے میں نہ تو غلط فہمی کا شکار ہونا چاہیے اور نہ ہی غلط فہمی پھیلانی چاہیے۔ اوم برلا نے پھر یہ بھی کہا کہ ہم نے ان الفاظ کو ہٹا دیا ہے جن پر اعتراض کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے الفاظ کو ہٹانے کی روایت پرانی ہے، لیکن اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ایسے الفاظ کو غیر پارلیمانی قرار دیا گیا ہے جنہیں بحث میں عموماً استعمال کیا جاتا تھا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
سامعین، یہ تھی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ، اور اب ایک تجزیاتی رپورٹ سماعت فرمائیں جو بچوں کی لازمی ویکسینیشن کے بارے میں ہے۔ عالمی اداروں نے دنیا بھر میں کروڑوں بچوں کی لازمی ویکسینیشن نہ ہونے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف اور عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او نے جمعے کے دن اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ سال تقریباً 2.5 کروڑ بچوں کو ڈفتھیریا، کالی کھانسی اور تشنج جیسی مروجہ بیماریوں کے ٹیکے نہیں لگائے جا سکے۔ مذکورہ اداروں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال سے نشاندہی ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں ٹیکہ لگانے کا عمل سست روی کا شکار ہے، اور سن 2019 سے اس میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عالمی وبا کورونا وائرس کا پھیلاؤ صحت کی منظم خدمات کی فراہمی میں تعطل اور ویکسینوں کی افادیت کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کا سبب بنا ہے۔ یونیسیف کی سی ای او کیتھرین رسل کا کہنا ہے کہ یہ بچوں کی صحت کے حوالے سے ایک خطرہ ہے اور اس کے نتائج آنے والے برسوں میں سامنے آئیں گے۔ لندن انسٹیٹیوٹ آف لندن انسٹیٹیوٹ فار چلڈرن ہیلتھ کی پروفیسر ہیلن فورڈ کا بھی کہنا ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک امر ہے، کیونکہ کورونا کے پھیلاؤ سے 2 سال پہلے عالمی سطح پر بچوں کی ویکسینیشن کے حوالے سے غیر معمولی پیش رفت کا مشاہدہ کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے انتہائی بھیانک سماجی اور اقتصادی نتائج برآمد ہوں گے۔ دوسری جانب بر اعظم افریقہ میں ایک خطرناک بیماری کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے جس میں اب تک 13 افراد مبتلا ہو چکے ہیں جبکہ تنزانیہ میں 3 لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے۔ قحط، پینے کا صاف پانی نہ ہونے اور صحت کی بنیادی سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے افریقہ کے پسماندہ علاقوں نے نئی وائرل بیماریوں کے پھیلاؤ کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ عالمی ادارے صرف رپورٹوں کی تیاری اور ریڈ الرٹ جاری کرنے پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں، حتیٰ کووڈ ویکسین کی فراہمی میں بھی بر اعظم افریقہ کے ساتھ تعاون سے گریزاں ہیں۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ یہ بیماری پھل کھانے والی چمگادڑوں کے ذریعے انسان میں سرایت کرتی ہے اور وائرس میں مبتلا شخص کے پسینے اور آلودہ سطحوں کو براہ راست مس کرنے سے دیگر انسانوں کو لگ جاتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی لقب، ہو کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، آپ کی شان بڑی ٹل گئی سخت گھڑی، ٹل گئی سخت گھڑی، در کھلے مجھ پہ کئی آپ کے در کے سبب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، دل نے لا مجھ کو ہوا، اب یقین مجھ کو ہوا، آپ سے شاہ امم مجھ کو ملوائے گا رب، مجھ کو ملوائے گا رب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سب نے پا آپ کے در کی طرف، آپ کے در کی طرف جانے والے تو گئے میں مگر جاؤں گا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سنگ سے
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 تیر، 15 ذی الحجہ اور 15 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پندرہ ذیلحجہ سن 212 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت باسعادت ہوئی. آپ نے اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا بیڑا اٹھایا. آپ نے ظالم حکومتوں کے تمام تر دباؤ اور سختیوں کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد کو اسلامی تعلیمات سے سرفراز کیا. آپ کے ایک شاگرد حضرت عبدالعظیم حسنی ہیں. ہم امام علی نقی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ کا ایک فرمان نقل کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں، ہر نیکی سے بہتر نیک انسان ہے، قابل قدر گفتگو سے بہتر اس کا کہنے والا، اور ہر علم سے بہتر اس کا حامل ہے. چوبیس تیر 1289 ہجری شمسی کو ایران کے معروف عالم دین اور آئینی تحریک کے قائد آیت اللہ سید عبداللہ بہبہانی کو شاہی گماشتوں نے شہید کر دیا. انہوں نے دینی تعلیم اپنے فاضل اور مجاہد والد سید اسماعیل مجتہد بہبہانی سے حاصل کی اور عظیم فقیہ حاج مرزا حسن شیرازی سے قصب فیض کیا. وہ آئینی تحریک کا آغاز ہونے پر مجاہدین کی صف میں شامل ہو گئے اور آیت اللہ سید محمد صادق طباطبائی کے تعاون سے آئینی تحریک کی قیادت سنبھال لی. آیت اللہ بہبہانی کا آئینی تحریک کی کامیابی میں اہم کردار رہا اور اس راہ میں انہوں نے بہت زحمتیں اٹھائیں، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا. چوبیس تیر سن 1318 ہجری شمسی کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے. آپ ایک مذہبی خاندان میں پلے بڑھے اور 4 سال کی عمر سے تعلیم کا آغاز کیا. رہبر انقلاب اسلامی سن 1337 ہجری شمسی میں قم تشریف لے گئے اور 7 سال تک امام خمینی رحمت اللہ علیہ، آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اور علامہ طباطبائی جیسے بزرگ اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ مشہد مقدس واپس چلے گئے اور اسلامی معارف اور دینی علوم کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ بدستور جاری رکھا۔ آپ اسلام اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کی تبلیغ اور پہلوی حکومت کے مضموم مقاصد سے پردہ اٹھانے کی وجہ سے بارہا گرفتار ہوئے اور جلا وطن بھی کیے گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اہم عہدوں پر آپ فائز رہے اور 2 بار عوام نے صدر جمہوریہ کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ 1360 ہجری شمسی میں رہبر انقلاب اسلامی ایک دہشت گردانہ بم حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ 1368 ہجری شمسی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے اجتہاد، تقوی، درایت اور تدبر جیسی خصوصیات اور ایران اور دنیا کے مسائل سے واقفیت کی بنا پر ایران کے اسلامی جمہوری نظام کی رہبری کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ July 15, 1944 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی فوج نے جاپان پر وسیع بمباری کا آغاز کیا۔ یہ بمباری سینکڑوں جنگی طیاروں کے ذریعے کی گئی اور جاپان کی شکست تک جاری رہی۔ اس ہولناک بمباری کے نتیجے میں جاپان کے 3,000 سے زیادہ چھوٹے بڑے کارخانے تباہ ہو گئے اور ہزاروں افراد مارے گئے۔ اور 24 تیر 1347 ہجری شمسی کو افغان مجاہد عالم دین اور معروف دانشور اسماعیل بلخی کو شہید کر دیا گیا۔ وہ افغانستان کے شمالی شہر بلخ میں 1298 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کم سنی سے دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور اسی غرض سے انہوں نے ایران اور عراق کا سفر کیا۔ وہ ہمیشہ ظلم و استبداد کے خلاف جدوجہد کے لیے تیار رہتے تھے۔ شہید اسماعیل بلخی نے حزب ارشاد کے نام سے موسوم ایک ادارہ بھی قائم کیا۔ شہید اسماعیل بلخی پر ہمیشہ افغانستان کے حکام کا دباؤ رہا اور 15 سال سے زائد عرصے تک جیل میں رہے۔ وہ ایران اور افغانستان میں یکساں طور پر معروف تھے۔ فلسطین کے مظلوم عوام کی مدد و حمایت پر ہمیشہ تاکید کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پر زور دیتے تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے شام، عراق، سعودی عرب اور لبنان کے دورے کیے۔ شہید اسماعیل بلخی پر ہمیشہ افغانستان کے حکام کا دباؤ رہا اور 15 سال سے زائد عرصے تک جیل میں رہے۔ بالآخر اس مسلمان مجاہد عالم دین کو 49 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام پہنچے۔ سامعین، نواس رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ اسی مناسبت سے ہم پہلے آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
ہماری جانب سے بھی امامت و ولایت کے دسویں درخشاں ستارے امام ہادی علیہ السلام کی ولادت باسعادت تمام مسلمانان عالم بالخصوص آپ سامعین کو بہت بہت مبارک ہو۔
مبارک ہو گلستان امامت میں بہار آنا، مبارک ہو گلستان امامت میں بہار آنا، تقی رہنما کے گھر رچا ہے جشن فرزانہ، نقی ابن تقی کی آج آمد ہے زمانے میں، نقی ابن تقی کی آج آمد ہے زمانے میں، رہا ہے سرنگوں جس کے قدم پر روب شاہانہ، قدم کو چومتے تھے آنکھیں ملتے تھے عقیدت سے، قدم کو چومتے تھے آنکھیں ملتے تھے عقیدت سے، گرسنا شیروں نے انسانوں سے بہتر ہے پہچانا۔
سامعین، حضرت امام علی النقی علیہ السلام کا نام علی اور کنیت ابو الحسن ہے۔ ہادی، نقی، عالم، فقی، امین اور طیب مشہور القاب ہیں۔ امام علی النقی علیہ السلام شیعہ اثناشری کے دسویں امام ہیں۔ آپ 15 ذی الحجہ سال 212 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں متولد ہوئے۔ آپ کے والد ماجد نویں امام یعنی محمد تقی علیہ السلام ہیں اور والدہ کا نام سمانہ ہے۔ حضرت امام نقی علیہ السلام کا زمانہ ویسے تو جبر و استبداد کا عصر تھا، جس میں کسی بھی شخصیت کے لیے معاشرے میں علمی و سیاسی یا کسی بھی قسم کی فعالیت انجام دینا خطرناک تھا، لیکن امام علیہ السلام نے اپنا الہی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنے وظائف سے غفلت نہ برتی۔ ایسے سخت ترین دور میں امام علیہ السلام نے بہترین شاگرد آمادہ کیے، جنہوں نے مکتب کی ہر میدان میں خدمت کی۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول امام علیہ السلام نے 180 شاگرد تیار کیے جو مختلف اسلامی علوم کے ماہر تھے۔ چونکہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد معاشرے کی ہدایت و رہنمائی کی ذمہ داری ائمہ طاہرین علیہم السلام پر عائد کی گئی ہے، چنانچہ ائمہ نے اپنے اپنے عصری حالات کے پیش نظر یہ ذمہ داری بطور احسن نبھائی اور اصل و خالص محمدی اسلام کی ترویج میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ ائمہ کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے عقائد کو انحرافات اور ضلالتوں سے باز رکھیں اور حقیقی اسلام کو واضح کریں۔ چنانچہ امام علی النقی الہادی علیہ السلام کو بھی اپنے زمانے میں مختلف قسم کے انحرافات کا سامنا کرنا پڑا اور انحرافات اور گمراہیوں کا مقابلہ کیا۔
سمین حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں رائج انحرافات کی جڑیں گزشتہ ادوار میں پیوست تھیں، جن کی بنیادیں ان لوگوں نے رکھی تھیں کہ جو یا تو انسان کو مجبور محض سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ انسان اپنے افعال میں مختار نہیں ہے، اور وہ عقل کو معطل کیے ہوئے تھے اور ذاتی حسن و قوا کے منکر تھے، اور کہہ رہے تھے کہ کوئی چیز بھی بذات خود اچھی یا بری نہیں ہے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ خداوند عالم سے معاذ اللہ اگر کوئی برا فعل بھی سرزد ہو جائے تو درست ہے، اور اس فعل کو برا فعل نہیں کہا جا سکے گا۔ ان لوگوں کے ہاں جنگ جمل اور جنگ جمل کے دونوں فریق برحق تھے، یا دوسری طرف سے وہ لوگ تھے جنہوں نے انسان کو مختار کل قرار دیا اور معاذ اللہ خدا کے ہاتھ باندھ لیے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے دین کو خرافات سے بھر دیا اور امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں یہ سارے مسائل موجود تھے، اور شیعان اہل بیت علیہ السلام کو بھی ان مسائل کا سامنا تھا۔ چنانچہ امام علی نقی علیہ السلام نے ان تمام مسائل کا مقابلہ کیا اور ہر موقع و مناسبت سے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کا اہتمام کیا۔
سامعین، متوکل عباسی کی حکومت سے پہلے امام علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ جب متوکل تخت نشین ہوا تو اس نے امام علیہ السلام کو زیر نظر رکھنے کے لیے سامرہ بلوا لیا۔ یہ امر بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام کبھی بھی رضامندی سے درباروں اور طاغوتی فاسق حکمرانوں کے ساتھ ملحق نہیں رہے، بلکہ ان کو زبردستی حکمرانوں نے اپنے ساتھ ملا کر رکھا، تاکہ ایک تو ان کو زیر نظر رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کے پیروکار شیعہ بھی کسی قسم کے ایسے اقدامات جو حکومت کے لیے نقصان دہ ہوں انجام نہ دیں۔ شیخ مفید نے ایک روایت میں اس حقیقت کو ذکر کیا ہے کہ امام ہادی علیہ السلام کی سامرہ میں آمد ان کی رضامندی کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ اجباراً ان کو سامرہ لایا گیا۔
سامعین، امام علی نقی علیہ السلام بھی اپنے اجداد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح حکومتی کارندوں کی مشکلات میں مدد کرتے تھے، اور یہی امر حکومت کے کارندوں میں امام کی محبوبیت کے عوامل اور اسباب میں سے تھا۔ چنانچہ تاریخ میں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے کہ متوکل، جو ایک خود پسند اور ظالم عباسی خلیفہ تھا، اس کے جسم پر ایک پھوڑا نکلا جس کی تکلیف سے وہ تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ بستر مرگ تک پہنچ گیا۔ کسی حکیم کی کوئی دوا کام نہ آئی، کسی حکیم میں جرأت نہ تھی کہ اس پھوڑے کا آپریشن کر سکے اور اس کے جسم میں چاقو لگائے، یہاں تک کہ خلیفہ متوکل کی ماں نظر کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے نظر کی کہ بیٹے کی صحت یابی کی صورت میں بہت زیادہ مال امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچائے گی۔
سامعین، دربار کے وزیر فتح ابن خاقان نے خلیفہ متوکل کو مشورہ دیا کہ اگر کسی کو امام کے پاس بھیجے اور ان سے اس بیماری کا علاج طلب کریں تو شاید امام علیہ السلام اس بیماری کا علاج بتائیں، اور اس علاج اور دوائی سے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ خلیفہ متوکل نے کہا کسی کو بھیجو۔ خلیفہ متوکل کا قاصد امام کی بارگاہ میں پہنچا اور اس کا پیغام سنایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑ کی مینگنی کو گلاب کے پانی کے ساتھ ملا کر اس پھوڑے پر لگاؤ۔ جو لوگ اس وقت خلیفہ متوکل کے ساتھ تھے وہ ہنسنے لگے، لیکن وزیر دربار فتح ابن خاقان نے کہا کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ہمیں تجربہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، مجھے امید ہے کہ اس علاج سے خلیفہ کو ضرور شفا ہوگی۔ امام کی بتائی ہوئی مقدار میں وہ چیزیں لائی گئیں اور اس پھوڑے پر باندھی گئیں۔ اس علاج سے پھوڑے کا منہ کھل گیا اور جو کچھ اس کے اندر تھا باہر آ گیا۔ خلیفہ کی ماں اپنے بیٹے کی صحت یابی پر بہت خوشحال ہوئی اور 10,000 دینار پر مہر لگا کر امام کی خدمت میں بھیجے، اور اس طرح خلیفہ متوکل نے موت سے نجات پائی۔
سامن، ابو عبداللہ محمد بن قاسم بتائی خاندان ابو طالب میں سے تھا، لیکن بنو عباس کا پیروکار تھا۔ ایک دن اس نے خلیفہ متوکل کے سامنے چغلی لگائی اور کہا امام کے گھر میں بہت سارا ساز و سامان اور اسلحہ ہے۔ خلیفہ متوکل نے سعید حاجب کو حکم دیا کہ رات میں امام کے گھر پر چھاپہ مارو اور سارے مال اور اسباب پر قبضہ کر کے دربار میں لاؤ۔ ابراہیم بن محمد اس واقعے کو سعید حاجب سے نقل کرتے ہوئے اس طرح بیان کرتا ہے، میں رات کو امام کے گھر پہنچا، میرے پاس سیڑھی تھی جس کے ذریعے میں امام کے گھر کی چھت پر پہنچا، بہت اندھیرا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کیسے صحن تک پہنچا، ناگہاں میں نے سنا امام نے اندر سے مجھے آواز دی، اے سعید وہیں کھڑے رہو تاکہ تمہارے لیے شمدان لائیں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ امام علیہ السلام شمدان کے ساتھ آتے دکھائی دیے اور گھر کے کمرے کی طرف میری رہنمائی کی۔ امام نے ابا اوڑھ رکھی تھی اور کمرے میں ایک مصلی بچھا ہوا تھا جس پر امام قبلہ رخ بیٹھے تھے، اور امام نے مجھ سے کہا یہ کمرے ہیں، جاؤ دیکھ لو۔
سامعین، سعید حاجب کہتا ہے کہ میں نے سارے کمرے چھان مارے لیکن مجھے کوئی مشکوک چیز نہیں نظر آئی، صرف ایک پیلا بستہ نظر آیا جس پر خلیفہ متوکل کی ماں کی مہر لگی ہوئی تھی، کچھ اور بستے بھی نظر آئے جس پر ایسی ہی مہر تھی۔ امام نے کہا یہ ہے میرا مصلی۔ میں نے مصلی کو اٹھایا تو ایک تلوار تھی جس پر غلاف نہ تھا، میں اس تلوار اور ان بستوں کے ساتھ امام کو لے کر خلیفہ متوکل کی دربار میں آیا۔ خلیفہ متوکل نے جب اپنی ماں کی مہر کو دیکھا تو اپنی ماں کو بلایا، اس کی ماں آئی تو اس نے اس مہر کے بارے میں اس سے سوال کیا تو اس کی ماں نے جواب میں کہا میں نے تیری بیماری دیکھ کر نظر کی تھی کہ اگر تو صحت یاب ہو گیا تو میں 10,000 دینار امام کی خدمت میں پیش کروں گی، یہ وہ دینار ہیں، اور اگر تم دیکھ رہے ہو کہ امام نے اس مہر کو نہیں توڑا اور بستہ نہیں کھولا۔ خلیفہ متوکل نے بستہ کھولا تو اس میں 1,000 دینار موجود تھے۔ اس وقت خلیفہ متوکل نے حکم دیا کہ ان تمام دیناروں کو بستوں میں بند کرو اور ان تمام بستوں کو امام کی تلوار کے ساتھ امام کے حوالے کر دو۔ میں نے وہ بستے اور تلوار امام کو لوٹا دیے، مجھے امام کے سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس وجہ سے میں نے امام سے عرض کی مولا مجھے معاف کریں، میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل ہوا لیکن میں کیا کرتا، میں سپاہی تھا اور مجھے حکم دیا گیا تھا۔ امام نے فرمایا اور عنقریب ظالمین کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ پلٹا دیے جائیں گے۔
وہ جس کے قلب و نظر میں یاور نقی کی صورت بسی ہوئی ہے، اسی کے سینے میں ہے حرارت، اسی کی آنکھوں میں روشنی ہے، نقی کے قدموں پہ کر کے سجدہ کیا ہے شیروں نے یہ اشارہ، انہی کے قدموں پہ روز اول ملائکہ کی جبیں جھکی ہے، دکھا کہ لشکر امام ہادی کو کیا ڈرائے گا کوئی ظالم، خبر نہیں ہے اسی کی گودی کا ایک پروردہ عسکری ہے، یہ مانا زندہ میں تھا اندھیرا ڈرا نہ لیکن امام میرا، کہ جس طرف سر اٹھا کے دیکھا تمام سجدوں کی روشنی ہے۔ نقی نے اشعار وہ پڑے ہیں کہ ہوش ظالم کے اڑ گئے ہیں، دماغ و دل پر ہو جس کا قبضہ نگاہ حق میں وہی ولی ہے۔
سامعین، امام علی النقی علیہ السلام کی سیرت میں سے ایک، اس تاریخ اور ظلم اور جفا سے پر ماحول کو ائمہ معصومین علیہ السلام کے فضائل کے بیان سے نورانی بنانا ہے۔ جب خلیفہ معتصم عباسی نے عید غدیر کے دن امام کو بلایا، امام نے اس حساس ماحول میں امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کی تلاوت کے ذریعے ہر فضیلت اور کمال کے مالک امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل کو دوبارہ اپنے نورانی کلام سے لوگوں کے اذہان میں زندہ کیا۔ یہ زیارت امامت کی ثقافت غدیر کی عکاس ہے، اور امام نے اس زیارت میں امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کو محور قرار دیا ہے اور غدیر کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی تمام آیتوں کو، جیسے آیہ ولایت، آیہ شرع، آیہ بلاغ، آیہ جہاد وغیرہ کو، امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت میں جمع کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ زور اس زیارت میں غدیر پر دیا گیا ہے۔
سامعین، اس زیارت کے ایک جملے میں امام علی نقی علیہ السلام اپنے دادا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ میں شک کرتا ہے درحقیقت وہ رسول امین پر ایمان نہیں رکھتا، جو آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف چلا گیا وہ اس دین سے منحرف ہو گیا جس کو کائنات کے پروردگار نے ہمارے لیے چن لیا تھا، اور اس دین کو غدیر کے دن آپ کی ولایت اور امامت سے کامل کیا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صراط مستقیم ہیں۔ اس آیت سے مراد آپ ہی ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت غدیر کے علاوہ مقام امامت سمجھانے کے لیے اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی منزلت کو مشخص کرنے کے لیے اور قیامت تک معرفت کا سمندر نشانی کے طور پر چھوڑنے کے لیے زیارت جامع کبیرہ ارشاد فرمائی، جو کہ امام شناسی کا مکمل نصاب ہے۔ اسے معرف اہل بیت علیہ السلام کے پیاسوں کے حوالے کیا۔ علامہ مجلسی کے بقول زیارت جامع سند کے لحاظ سے صحیح ترین زیارت، الفاظ کے لحاظ سے فصیح ترین زیارت، معنی کے لحاظ سے مؤثر ترین زیارت ہے، اور اس زیارت کی شان بہت بلند ہے۔
سامعین، زیارت جامع امامت اور ہدایت کا وہ بلند منشور ہے جو امام علی النقی علیہ السلام کے نورانی بیانات سے ظاہر ہوا۔ اہل بیت کی معرفت کا ایک بہت ہی خوبصورت اور جامع نمونہ زیارت جامع کبیرہ ہے، جو امام علی النقی کی مقدس زبان سے صادر ہوئی ہے اور جس میں اہل بیت علیہ السلام کی 420 صفات کو ذکر کیا ہے۔ اگر امامت کے موضوع پر کوئی آیت اور روایت نہ ہوتی تو بھی زیارت جامع امام کی معرفت کے لیے کافی تھی۔ زیارت جامع کو اکثر بزرگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ جن بزرگوں نے زیارت جامع کو نقل کیا ہے ان میں سے ایک مرحوم شیخ عباس قومی ہیں۔ وہ اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں زیارت جامع کے باب میں سید رشتی کی حکایت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مرحوم سید رشتی اپنے قافلے سے پچھڑ گئے اور بہت پیچھے رہ گئے تو ان کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ امام زمانہ نے ان کو تین چیزوں کی سفارش کی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں، تم لوگ نافلہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نافلہ نافلہ نافلہ۔ تم لوگ زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ تم لوگ زیارت جامع کیوں نہیں پڑھتے؟ جامع جامع جامع۔
سامعین، ہم اپنی گفتگو کا اختتام امام علی نقی علیہ السلام کی اس حدیث سے کرتے ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں، مومن خدا کی طرف سے توفیق اور اپنے نفس کی طرف سے نصیحت اور نصیحت کرنے والوں کی طرف سے نصیحت قبول کرنے کا محتاج ہے۔ سامعین، ہم ایک بار پھر نواس رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
آرزو کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، اتنا آسان نہیں جذبات چھپائے رکھنا۔ آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا، خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا، اور دہلیز پہ نظروں کو جمائے رکھنا۔ آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی، دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ۔ سفینہ پھر بھی اپنے سینے میں امنگوں کو جگائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے, آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے, آس کے دیپ نگاہوں میں جلائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک, باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک, گل نرجس کی مہک دل میں بسائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں, وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں, گھر میں مولا کا زاخانہ سجائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, السلام علیکم. پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لیتے ہیں. تو حسب معمول پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ ہم شہری, امریکہ کو صدر رئیسی کا سخت انتباہ, ہم پچھتانے پر مجبور کر دیں گے. روزنامہ الاخبار, نصر اللہ مذاق نہیں کرتے, ہم اپنے حقوق جنگ سے یا اس کے بغیر حاصل کر کے رہیں گے. اور نیویارک ٹائمز, اسرائیلی سیکورٹی حکام ایران کی ایٹمی ڈیل پر منقسم ہیں. اور اب اخبارات کی تفصیل. روزنامہ قدس, کھوکھلی سپر پاورز میں ایران کی مسلح افواج سے لوہا لینے کی ہمت نہیں, ایرانی جنرل. روزنامہ قدس اس بارے میں لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بری فوج کی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر یوسف علی قربانی نے کہا ہے کہ اب دشمن اسلامی جمہوریہ ایران کو ذہن میں رکھے بغیر کوئی حکمت عملی مرتب نہیں کر سکتا. اور آج اگر کھوکھلی بڑی طاقتیں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے فکر مند ہیں اور اگر صہیونی حکومت آج لرزہ براندام ہے تو اس کی وجہ شہیدوں کے پاکیزہ خون, ان کے اہل خانہ اور جنگ میں جاں بازی کا مظاہرہ کرنے والے اور قربانی پیش کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج دنیا میں ایک دفاعی طاقت سمجھی جاتی ہیں, اور یہ صحیح ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کچھ مذموم سازشوں میں مصروف ہیں, لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج سے ٹکرا جائیں. روزنامہ رائے الیوم, کیا سید حسن نصر اللہ نے اسرائیلی گیس کارخانے کو تباہ کرنے کے وقت کا تعین کر دیا ہے؟ رائے الیوم اخبار لکھتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سید حسن نصر اللہ نے جب حالیہ تقریر میں یہ کہا کہ لبنانیوں کے لیے صرف 2 مہینے بچے ہیں, جس کے دوران وہ موجودہ سنہری موقع سے فائدہ اٹھا کر اور اپنے تیل و گیس کے کنوؤں سے تیل و گیس نکال سکتے ہیں، ورنہ اس کے بعد اس کی قیمت بہت بڑی ہوگی۔ تو اس طرح سے گویا انہوں نے جنگ کے وقت کا تعین بھی کر دیا ہے۔ یہ ان نادر مواقع میں سے ہے جب سید حسن نصر اللہ دفاعی پوزیشن کے بجائے جارحانہ انداز میں نظر آئے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ کو بخوبی علم ہے کہ یوکرین کی جنگ میں امریکہ اور اس کے یورپی حلیفوں کو جو شروعاتی شکست ملی ہے، اس سے لبنانیوں کو اپنے قدرتی ذخائر کو آزاد کرانے کا سنہری موقع مل گیا ہے۔ اسرائیلی سید حسن نصر اللہ کے بیانات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے رہنما ہیں جو ڈرتے نہیں اور اگر مجبور ہوں گے تو کسی بھی جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان: وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ نوائے وقت: عمران خان، قاسم سوری، فواد چودھری کے خلاف آرٹیکل 6، عارف الوی کے مواخذے کی مشترکہ قرارداد جمع۔ اور ہندوستان ٹائمز: بحران سے مقابلے کے لیے ہندوستان نے 18 لاکھ ٹن گیہوں دوسرے ملکوں کو برآمد کیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ: کشمیریوں کے دل جیتے بغیر ملیٹینسی ختم نہیں ہوگی، فاروق عبداللہ۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ اس بارے میں لکھتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ ملیٹینسی کا خاتمہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کشمیریوں کے دل نہ جیتے جائیں اور پاکستان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ نہ شروع کیا جائے۔ انہوں نے 13 جولائی کی سرکاری چھٹی کو منسوخ کرنے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف اس دن کی چھٹی منسوخ کی گئی بلکہ اس دن مزار شہدا پر فاتحہ پڑھنے والوں کو بھی روکا گیا، جو ایک بڑی غلطی ہے۔ موصوف سابق وزیر اعلی نے ان باتوں کا اظہار بدھ کو یہاں نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب دینے کے دوران کیا۔ روزنامہ جسارت: امریکی دھمکی پوری قوم کے لیے تھی، عمران خان۔ روزنامہ جسارت اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ امریکی دھمکی پوری قوم کے لیے تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے تکلیف ہوئی، عدلیہ نے کہا مراسلے سے متعلق تفتیش نہیں ہوئی۔ جب صدر نے عدالت عظمیٰ کو مراسلہ بھیجا تب چیف جسٹس نے تحقیقات کیوں نہیں کرائیں۔ ڈیرہ غازی خان میں عوامی جلسے سے خطاب کے دوران عمران خان کا کہنا تھا کہ صدر پاکستان اسپیکر نے مراسلہ چیف جسٹس کو بھجوایا تھا، امریکی انڈر سیکرٹری کو پیغام دے رہا تھا، سپریم کورٹ انکوائری کرے اور کمیشن بنائے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی اہم سرخیاں۔ ایرنا: امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کسی بھی غلطی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، صدر ابراہیم رئیسی۔ تسنیم نیوز ایجنسی: اسرائیل کے صنعتی علاقے کے بجلی گھر میں آگ۔ اور سومریا نیوز: اسرائیل کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے متفق ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام بزم دوستاں، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. میں ناہید انوری، اور میرا ساتھ دے رہے ہیں
حسین تقوی.
ہمارا سلام قبول کیجئے. جی ہاں سامعین، ان مبارک ایام میں کچھ دنوں پہلے ہی عید الاضحیٰ منائی گئی. اس مبارک موقع پر ہماری پوری ٹیم کی جانب سے دلی مبارکباد قبول کیجئے. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ان مبارک ایام میں انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و خرم اور زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. خاص طور پر خوشی کے ایام، عید کے ایام وہ ایام ہیں کہ جب اہل خانہ مل بیٹھ کر ان لمحات سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عید کی خوشیاں جو ہے مناتے ہیں، عید کی خوشیاں بانٹتے ہیں اور دلوں کو خوش کرتے ہیں. آپ تمام سامعین کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. جیسا کہ بہن ناہید انوری نے ذکر کیا کہ یہ عید بھی ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے خوشی، برکتیں، رحمتیں لے کر آئی ہوگی
انشاءاللہ.
اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی لائی ہوگی یعنی.
ہاں، وہ جو آپ کو پتا ہے، وہ سبھی کو پتا ہے، قربانی کے بکرے، اونٹ، گائیں، بیلیں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں خدا کی راہ میں، انشاءاللہ آپ کی قربانیوں کو خدا قبول کرے. اور انشاءاللہ بہترین لمحہ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہمیں بھی یاد کیجیے گا، اور کباب و نہاری اور قورمہ وغیرہ بنا کے ہمیں بھی یاد کیجیے گا.
بالکل، جہاں گوشت کا نام آتا ہے وہاں پہ یہ تمام چیزیں کہ جن کا
پانی بھرا جاتا ہے.
لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے باجی، جو ہے وہ غریبوں کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، مستحق افراد تک بھی گوشت کو پہنچانا چاہیے. بہرحال دن تو کافی گزر گئے ہیں عید قربا میں، لیکن ایک پیغام کے طور پر ہم یہ عرض کریں گے کہ ہمیشہ اپنی خوشیوں میں ان افراد کو ضرور شامل کیجئے کہ جو مستضعف ہیں، جو محروم ہیں، اور جو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ زندگی میں ان کے لیے کچھ تھوڑی سی خوشیاں کم ہوں، لیکن آپ اپنی مسکراہٹ کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے ان کے چہروں پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں، اور یہی خوشی کے لمحات پروردگار متعال کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور انسان کی نیک نیتی اور قیامت کے لیے عظیم ذخیرہ جو ہے وہ قرار پائیں گے.
جی ہاں، یہاں پر حسین تقوی اور پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں. اور یہاں پر ہم ان تمام سامعین کا جنہوں نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے مبارکباد کے پیغامات ارسال کیے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں.
جی ہاں، ہم یہاں پر ان تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے عید قربان کے موقع پر مختصر پیغامات کے ذریعے سے خوشی کا اظہار کیا، مبارکباد پیش کی، جس میں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے صدر محمد ارشد قریشی نے اپنی طرف سے، اپنی آرگنائزیشن کے ممبران اور عہدیداران کی طرف سے عید مبارکباد پیش کی. اسی طریقے سے ڈبلیو یو ایل او کے چیئرمین جناب چودھری فہیم نور صاحب نے بھی ان ایام کی مناسبت سے اپنی طرف سے اور اپنے تمام آرگنائزیشن کے ممبران اور عہدیداران کی طرف سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کی ہے. بہرحال ایک طویل فہرست ہے کہ جو سامعین نے ان ایام کے اندر جو ہے وہ مبارکبادی پیغامات ارسال کیے ہیں، تباجی ہندوستان، پاکستان، اسی طریقے سے دوحا، قطر اور دوسرے ممالک سے بھی پیغامات آئے ہیں، ہم تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انہی ایام کے اندر کچھ دوستوں نے مبارکبادی خط بھی ارسال کیے ہیں، عید کے حوالے سے کچھ تفصیلی گفتگو بھی کی ہے، تو وہ بھی ہم سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تو کیا لے کر آئی ہیں آپ؟
جی ہاں، آج بہت کچھ لے کر آئے ہیں. ان مبارک ایام میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم خالی ہاتھ یہاں آئے؟
جی بالکل،
جی ہاں، بھرے ہوئے ہاتھ آئے ہیں یہاں پر. اور اب سامعین کے خطوط، یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر حیدرآباد سے مصطفی ہادی صاحب، اور لکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ریڈیو تہران کے عملے اور تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حج بیت اللہ الحرام کی مناسبت سے پروگرام سرزمین وحی سنا، بہت اچھا لگا. حج کے ایام کی یاد تازہ ہو گئی، اور وہ لمحات یاد آ گئے جب میں حج پر گیا تھا اور ایک ایک جگہ کو یاد کیا. اللہ کی بارگاہ میں پروگرام سنتے وقت ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو گئے. آج کل ہمارے شہر میں شدید گرمی ہے اور بجلی کے بھی مسائل ہیں. خیر، ریڈیو تو سیل پر چلتا ہے، لیکن جب شدید گرمی ہو تو کسی چیز میں دل نہیں لگتا، لیکن ریڈیو تہران کے نشریات، خاص طور پر شام کے نشریات سننے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ سارے پروگرام اچھے ہیں، خبریں میری خاص توجہ کا باعث ہوتی ہیں۔ ریڈیو تہران کے تمام اسٹاف اور تمام سامعین کو میرا خلوص بھرا سلام، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔
جی جناب مصطفیٰ ہادی صاحب، حیدرآباد سندھ پاکستان سے آپ نے ان ایام کے اندر یہ خوبصورت تحریر ہمارے لیے روانہ کی، اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا پیش کیا جانے والا پروگرام سرزمین وحی آپ کو پسند آیا، اور باجی کتنی اچھی بات ہے کہ ہم یہاں سے کوئی پروگرام نشر کریں اور اس پروگرام کو سن کر، جیسا کہ بھائی مصطفیٰ ہادی صاحب نے تحریر کیا کہ مجھے حج کے ایام کی یاد تازہ ہو گئی، اور ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں انہوں نے بھی بہت ہی محنت کے ساتھ جو ہے وہ یہ پروگرام تیار کیے تھے، اور اس کے اندر جو میوزک استعمال ہوا، جس طریقے سے انہوں نے اس کو مینیج کیا اس پروگرام کو، واقعی سن کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ سرزمین وہی پر موجود ہوں۔ بہرحال ہم یہاں پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنا اچھا پروگرام انہوں نے ترتیب دیا اور سامعین کے دل میں جا بیٹھا، اور جناب مصطفیٰ ہادی صاحب نے جیسا کہ تحریر فرمایا ان کے ہاتھ جو ہے وہ دعا کے لیے بلند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ باجی پاکستان میں بہرحال گرمی تو شدید ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مشکل جو بجلی کی ہے وہاں پر، اس نے واقعی بہت زندگی اجیرن کر دی ہے، اور جیسا کہ ہم اخبارات وغیرہ میں بھی پڑھتے ہیں کہیں 8 گھنٹے کہیں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے۔
لیکن خیر حسین صاحب، لوڈ شیڈنگ تو اپنی جگہ، لیکن اب جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس نے تو سونے پہ سہاگا کر دیا ہے۔
جی ہاں بالکل، یہاں پر تو 24 گھنٹے کی 24 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی۔
لوڈ شیڈنگ، اور ایک طرف بارش ہے، ایک طرف عید، ایک طرف قربانی، یہ ساری چیزیں جو ہے گڑمڑ ہو گئی ہیں پاکستان میں۔ بالکل،
خاص طور پر میں کراچی کے جب حالات دیکھ رہا تھا بارش کے ایام کے حوالے سے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پورا شہر جو ہے وہ تیلاب بن گیا ہے، اور جو ہے بہرحال جو ہے انتظامیہ کوشش کر رہی ہے اس حوالے سے کہ پانی جلد از جلد نکلے، لیکن ایسی نوبت بازی آنی ہی نہیں چاہیے کہ پانی سڑکوں پر جمع ہو اور جو ہے پوری زندگی جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جائے۔ بہرحال یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں اور انتظامیہ جلد از جلد جو ہے وہ عوام کو ریلیف دے۔ بہت شکریہ جناب مصطفیٰ ہادی صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا خوبصورت خط ہمارے لیے روانہ کیا۔
جی ہاں، خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہے۔ پروگرام بزم دوستہ میں یہاں ایک اور خط کو ہم شامل کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں بھیجا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے محمد اقبال قریشی صاحب نے یہ ہمیں خط بھیجوایا ہے، اور لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ کے مناسبت سے مبارکباد قبول فرمائیں۔ کافی دنوں کے بعد خط لکھ رہا ہوں، امید ہے پروگرام بزم دوستہ میں شامل فرمائیں گے۔ ویسے اس سے قبل کے تمام خطوط کو آپ نے پروگرام بزم دوستہ میں شامل کیا ہے، اور محبتوں کے پروانے ہماری طرف نچھاور کیے ہیں۔ آپ کے محبت بھرے جواب کی خوشبو سے دل باغ باغ ہوا، اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ سارے پروگرام اچھے چل رہے ہیں۔ اگر میں ایک پروگرام کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا بھی لکھوں تو شاید کئی صفحے پر ہو جائیں۔ بس اتنا کہوں گا کہ اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم اسی طرح ریڈیو تہران کے نشریات سنتے رہیں۔ بہن ناہید انوری کے پروگرام بزم دوستہ میں آمد نے اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میں بھی اپنی طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔
جی جناب محمد اقبال قریشی صاحب، لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے یہ خوبصورت خط ارسال کیا۔ باجی پھر نیچے سے جواب دینا شروع کروں؟
کوئی فرق نہیں پڑتا، نیچے ہو اوپر، آپ کو پورے خط کا جواب تو دینا ہے،
کیونکہ آپ نے جو ہے وہ جہاں پر آپ کے حوالے سے انہوں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا، آپ نے شکریہ ادا کیا، میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں بہن ناہید انوری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وقت دیتی ہیں اور نہایت ہی پرخلوص انداز سے پروگرام کو ریکارڈ کرواتی ہیں، اور سامعین کے دل جو ہے انہوں نے جیت لی ہیں۔ بہت شکریہ جناب محمد اقبال قریشی صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ بزم دوستہ میں آپ کے خط کو شامل کرنا ہمارے فرائض میں سے ہے۔ آپ محنت کر کے چند سطر تحریر فرماتے ہیں، یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے، اور آپ کی تحریر سے ہمیں بخوبی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام شوق سے سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ نے اپنے تفصیلی خط میں ہمارے پروگراموں کے حوالے سے بات کی تھی، عید کی مبارکباد آپ نے پیش کی، ہم بھی آپ کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے، اور یہی خوشیوں کے ایام بازی ہوتے ہیں کہ جس میں انسان جو ہے اپنے دوست، رشتہ دار، قریبی افراد کو یاد کرتا ہے۔ اور ایک رسم بھی ہمارے یہاں وہ یہ کہ جب مثلاً عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، لوگ قبرستان جاتے ہیں، اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں اور جو ہے وہاں پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ایک اچھی رسم ہے اور اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ جب بھی انسان کو موقع ملے اپنے مرحومین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر خوشی کے ایام میں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی ایران میں بھی ایک رسم ہے کہ نوروز کے ایام میں، بلکہ نوروز سے قبل جو آخری جمعرات ہوتی ہے اس میں قبرستانوں کا، جی ہاں بالکل، کا رخ کرتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں اپنے پیاروں کی قبر پر اور جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، وہاں پر صدقہ خیرات جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ رسم ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور بندوں کے اصال ثواب کا سلسلہ بھی جو ہے جو مرحوم ہو گئے ہیں ان کے لیے جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اتنا پیارا خط لکھنے پر ہم آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر تھوڑا خط آپ کا بڑا بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ باجی نہیں ہے، پروگراموں کے حوالے سے جو ہے کچھ نہ کچھ تحریر جو ہے وہ تحریر فرمائیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا۔
جی ہاں، بس میں دوستوں کو آگے بڑھا رہے، سامعین ہمارے ساتھ کہیں نہ جائیں، ریڈیو کے پاس سے نہ ہلیں، وہیں بیٹھے رہے اور ہمارا پروگرام سنتے رہیں۔
اگر باجی لائٹ چلی جائے تو پھر
دیکھیں نہیں، ایک صاحب کا جو پہلے ہم نے خط جو یہاں پہ شامل کیا، انہوں نے کہا میں سیل کے ذریعے سنتا ہوں، تو سیل بھی اسی وجہ سے بنایا گیا کہ جب آپ کی لائٹ چلی جائے تو آپ سیل کا یوز کریں۔
عموماً میرے خیال سے جو ہے وہ 80-90% سے زیادہ سامعین جو ریڈیو سنتے ہیں وہ سیل کے ذریعے سے ہی جو ہے بیٹری کے ذریعے سے ریڈیو کو سنتے ہیں، چونکہ اس میں آواز جو ہے نسبتاً بجلی کے بہ نسبتاً تو بہت صاف جو ہے وہ سنائی دیتی ہے۔
آپ آئندہ سے بجلی کا بہانہ نہ بنائیں، تو پہلی بات تو سیل ہے، دوسری بات جو ہے وہ موبائل ہے، موبائل کے تھرو بھی آپ سن سکتے ہیں۔
بالکل آپ نے جو ہے وہ راہیں جو ہیں کھول دی ہیں سامعین کے لیے کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے وہ ریڈیو کی نشریات سن سکتے ہیں۔
بالکل ایسا ہی ہے۔
اگلا خط کس کا ہے؟
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر اوکاڑا سے علی شبر صاحب نے، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، کافی عرصے بعد کچھ تحریر کر رہا ہوں، مجھے ریڈیو تہران کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، ویسے میں سحر اردو ٹی وی کے پروگرام ڈش کے ذریعے دیکھتا ہوں، ویسے پہلے میں ریڈیو تہران سنا کرتا تھا لیکن میرے ایک محترم دوست نے مجھے سحر اردو ٹی وی کی نشریات سے آگاہ کیا، تو میں نے ڈش خریدی اور سحر ٹی وی کو اپنے گھر میں لگا لیا۔ میرے تمام گھر والے سحر ٹی وی کے پروگرام پسند کرتے ہیں، تہران ریڈیو کے پروگرام میں موبائل ایٹ کے ذریعے سنتا ہوں، آواز بھی صاف ہوتی ہے۔ آج کل معیاری ریڈیو سیٹ خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے، یہ تو بالکل صحیح کہا انہوں نے، کیونکہ بازار میں معیاری ریڈیو سیٹ دستیاب نہیں ہے، بڑے شہروں میں شاید مل جائے۔ آپ کے سارے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، خبریں، سیاسی پروگرام اور دیگر سماجی اور سیاسی و مذہبی پروگرام بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔
جی جناب علی شبر صاحب، اکاڑا پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا، اور ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے سحر اردو ٹی وی کا بھی ذکر کیا۔ بھائی ایسے بہت سے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جنہوں نے اپنے گھروں پر جو ہے وہ ڈش لگا رکھی ہے اور وہ ڈش کے ذریعے سے سحر اردو ٹی وی کی نشریات جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور ایسے افراد کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، خاص طور پر گلگت بلتستان، پنجاب کے بہت سے علاقے ہیں، کراچی کے کچھ، میں اپنے قریبی دوستوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو ڈش کے ذریعے سے جو ہے وہ سحر اردو ٹی وی کی نشریات جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس میں بہت سے ایسے دوست بھی ہیں کہ جو ریڈیو بھی سنتے ہیں اور سحر ٹی وی کی نشریات بھی دیکھتے ہیں۔ بہرحال اگر ویب سائٹ پر جائیں تو ٹی وی ریڈیو کے پروگرام ساتھ ساتھ موجود ہیں، اور آپ کو وہاں پر ٹی وی کے منتخب پروگرام بھی آرکائیو میں مل جائیں گے، اور ریڈیو کے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ لائیو پروگرام کا بھی آپشن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور سامعین لائیو نشریات بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، یہ سہولت بھی ویب سائٹ میں موجود ہے۔ بہرحال بہت کوشش کرتے ہیں جو ویب سائٹ کے ہمارے انچارج ہیں، نہایت ہی بہترین طریقے سے وہ سائٹ کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اور پل پل کی خبر بھی اس کے اندر جو ہے
جی
وہ موجود ہے۔ بہت شکریہ جناب علی شبر صاحب آپ کا۔ باجی ریڈیو کی انہوں نے تحریر فرمایا کہ ایک اچھا ریڈیو سیٹ جو ہے وہ خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے، چونکہ بہرحال آج کل کیا کہا جائے کہ ہر دور کے اندر یہ مشکل تھوڑی سی رہی ہے، معیاری ریڈیو سیٹ جو ہے دستیاب ہونا، اور وہ بھی مثلاً یہ کہ نقلی نہ ہو اس کے اندر جو ہے، چونکہ جو نقلی ریڈیو، نقلی سے مراد یہ ہے کہ ریڈیو تو ہوتے ہیں لیکن اس میں پارٹس ہوتے ہیں اچھے نہیں ہوتے ہیں،
جی ہاں،
اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ دن کام کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ جو غیر ملکی مثلاً مارک کے ریڈیو سیٹس ہیں وہ بہت بہتر ہوتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ نام لینا مناسب
نہیں
ہے، جی ہاں، جو اوریجنل سیٹس ہوں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور برسہ برس کام کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے جو دوست ہیں، دل دادا ہیں ریڈیو کے، ان کے پاس آپ کو ہر ماڈل ریڈیو جو ہے وہ مل جائے گا۔ دکھائیے باقاعدہ، انہوں نے تصویر کھینچ کے مجھے بتائیے کہ میرے پاس 20 ریڈیو سیٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جو ہے ان کے پاس مثلاً گزشتہ 20 سالوں سے جو ہے وہ ریڈیو کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے موجود ہے، اور خوش بھی ہوتے ہیں وہ۔ بہرحال کوشش کرنے سے مل سکتے ہیں، انشاءاللہ کہ آپ کو بھی ایک اچھا ریڈیو سیٹ جو ہے وہ مل جائے۔ جناب علی شبر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ امید ہے جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور ہم بھی آپ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، امید ہے آپ بھی ہمیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ باجی میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے۔ حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
خدا حافظ۔
Thank you.